کا امید کا, یہ تعلق ہے اللہ تعالیٰ, بندگی کا تعلق کہلاتا ہے کہ اللہ سے بندگی کا تعلق پیدا کرو. اور بندگی میں یہ ہے کہ اللہ سے وابستہ ہیں, یقین اللہ کی ذات سے ہے, خوف اللہ سے ہے, امید اللہ سے ہے, حالات کے بننے بگڑنے کا یقین اللہ سے ہے. جو ہوگا وہ اس کائنات میں اللہ سے ہوگا, اللہ کے غیر سے نہیں ہوگا. اور اللہ جو کریں گے اپنی قدرت سے کریں گے, اپنی حکمت سے کریں گے, اندھا دھول نہیں ہوگا. یہ بات دلوں میں بچھانا کہ جو اللہ کریں گے اس میں حکمت بھی ہے, اس میں خیر بھی ہے, چاہے ہمیں وہ اچھا نہ لگے لیکن حکمت کا تقاضا ہے, حکمت کا تقاضا ہے. حکمت ایک پوشیدہ چیز ہوتی ہے, وہ بندوں کو نہیں معلوم ہے, بعد میں وہ حکمت ظاہر ہوتی ہے. یہ حکمت کی بات تھی. حکمت سے روزی کو تنگ کرتے ہیں, حکمت سے روزی کو بڑھاتے ہیں, بعد میں روزی تنگ ہو جاتی ہے, بندہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میری روزی تنگ ہو گئی. کہ بھائی اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے, حکمت سے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا ہے, اس میں تمہارے لیے خیر ہے. جب حکمت ظاہر ہوگی تو پتہ چلے گا. یہ بنایا مزاج کہ اللہ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ یہ تنگی آئی, یہ تکلیف آئی, یہ ناگواری آئی, کہ یہ حکمت کا تقاضا ہے. ورنہ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا, اللہ کسی کا حق نہیں مارتا. فم اللہ یرید الظلم للعباد, کہ اللہ تو بندوں کے بارے میں ظلم کا اللہ کا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے. عمل کی بات تو آگے رہی. پھر یہ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے کہ یہ حالت آئے, تو اللہ کی حکمت پر یقین کرے, وہ گھبرا بھی نہیں, امیدوار رہے کہ آج حکمت سے ایک دروازہ بند ہوا ہے, کوئی بات نہیں, کل اللہ اپنے فضل سے دوسرا دروازہ کھولے گا. یہ اصول بتایا اللہ والوں نے کہ حکمت سے اگر کوئی بات اللہ کی طرف سے ناگواری کی آئی تو بیزار نہ ہو جائے, نا امید نہ ہو جائے, ذمہ داری سے نہ کٹے, بلکہ اپنی ذمہ داری پر باقی رہے اور اللہ سے امیدوار رہے. اللہ نے ایک چیز حکمت سے بند کی ہے, آئندہ اپنے فضل سے کھول دے گا وہ دروازہ, کیونکہ اللہ کے تو سارے خزانے دینے کے لیے ہے. اس لیے بیزار ہونے کی, مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. خدا گر بحکمت بے بندر درے, خوشایت بفضل درے دیگرے, کہ اللہ اگر کوئی دروازہ حکمت سے بند کرتا ہے تو گھبراوے نہیں. ابھی حکمت سے بند ہوا ہے, پھر دوسرا دروازہ اللہ کے فضل سے کھلنے والا ہے. یہ مزاج بنایا, ایمانی مزاج, گھبراوے نہیں بلکہ اپنی ذمہ داری پر باقی رہے, کہ اللہ مختلف حالتوں سے ایمان والوں کو گزارتے ہیں. اس لیے بزرگ فرماتے ہیں ہمارے کہ جو حالات ہمارے اوپر آتے ہیں وہ امتحان کے لیے آتے ہیں, وہ گزر جائیں گے. جیسے امتحان کا زمانہ ہوتا ہے وہ گزر جاتا ہے, پھر نتیجے کا زمانہ آتا ہے. پہلے محنت کا زمانہ ہوتا ہے, پھر امتحان ہوتا ہے, پھر امتحان کا نتیجہ آتا ہے. تو حالات کو اللہ تعالیٰ امتحان کے لیے لاتے ہیں, اس لیے دین پر باقی رہنے سے ہی کامیابی ملے گی. حالات گزر جائیں گے, حالات گزر جائیں گے, اچھے ہوں گے تو بھی گزریں گے, ناگوار ہوں گے تو بھی گزریں گے, کیونکہ وہ امتحان کے لیے آئے تھے. حالات گزر جاتے ہیں اور حالات نے جو عمل کیا ہے وہ باقی رہتا ہے. اس لیے ہم کو حالات کے حساب سے چلنے کا حکم نہیں دیا ہے, ہم کو حکم کے حساب سے چلنے کا حکم دیا ہے کہ حکم دیکھ کر چلو, حالت دیکھ کر کے نہیں. حالت تمہارے قبضے میں نہیں ہے, حالات تو اللہ کے قبضے میں ہے. جیسے بچپنا, جوانی, بڑھاپا, یہ ہمارے قبضے میں نہیں ہے, اللہ دیتے ہیں. ایسے ہی دوسرے حالات بھی کہ اللہ لاتے ہیں. تو اس لیے دینی مزاج, ایمانی مزاج, کہ ایمانی مزاج یہ ہے کہ حکم دیکھیں گے کہ اس وقت میں حکم کیا ہے. اس حال کا وہ حکم پورا ہو گیا کہ وہ آدمی اس حال میں کامیاب ہو گیا. اللہ نے مالدار بنایا تو مالداری کا حکم دیکھے, کہ مالداری کا کیا حکم ہے. مالداری کے حکم پورے ہو گئے, یہ مالداری میں کامیاب ہو گیا. اس کو اپنی مالداری کی وجہ سے دنیا کی برکتیں بھی ملے گی, آخرت کا بدلہ بھی ملے گا. آخرت جو بدلہ ملے گا وہ بے حساب ہوگا, وہ بے حساب دیا جائے گا. کیوں کہ اس میں حکم پورا ہوا ہے. اس لیے ہمارا دینی مزاج بنایا ہے, ایمانی مزاج بنایا کہ ہم حال کے ساتھ نہیں حکم کے ساتھ. مولانا محمد یوسف صاحب رحمتہ اللہ علیہ اس بات کو سمجھا دے دے کہ ہم حال والے نہیں ہیں, ہم تو حکم والے ہیں. دنیا کے لوگ حالت دیکھ کر چلتے ہیں, ہم حکم دیکھ کر چلیں گے. حالات ہم پر سے گزر جائیں گے اور حکم ہمارے جو ہم نے کیے ہیں اس کا اثر اس کا اجر باقی رہے گا. ہم حکم والے ہیں, یہ مزاج بنایا, ایمانی مزاج, دینی مزاج, اطاعت کا مزاج. اس لیے فرماتے تھے کہ ہماری عبادتیں, ہماری عبادتیں شان والی ہے, چاند کے حساب سے کرتے ہیں, چاند کے حساب سے. چاند دیکھ کر روزے رکھیں گے, چاند دیکھ کر عید کریں گے, چاند دیکھ کر حج کریں گے. کمری حساب ہمارا ہے. کمری حساب میں یہ ہے کہ موسم بدلتے رہتے ہیں اور عبادت اپنے وقت پر ہی ہوگی. عبادت عبادت کے وقت ہوتی ہے. رمضان کا مہینہ روزے کا مہینہ, چاہے گرمی آوے چاہے سردی آوے چاہے بارش آوے, یہ ہوتا ہے نا. ہم موسم کے تابع نہیں ہیں کہ بھائی اب گرمی ہے چھٹی کرو, ادارے بند کرو, گرمی میں دماغ کام نہیں کرتا, یہ فلسفہ ہے. جیسے چھٹی, جن ملکوں میں سردی بہت ہوتی ہے وہ سردیوں میں چھٹی کرتے ہیں. چھٹی دماغ کام نہیں کرے گا, چھٹی کرو. آپ کے یہاں چھٹی کب ہے کہ ہمارے یہاں کوئی چھٹی نہیں. ہم حکم والے, ہم سردی میں بھی نماز پڑھیں گے, گرمی میں بھی نماز پڑھیں گے, بارش میں بھی نماز پڑھیں گے, بخار میں بھی نماز پڑھیں گے, تندرستی میں بھی نماز پڑھیں گے. ہم حال والے نہیں ہیں, ہم حکم والے ہیں. اس لیے ہم کو ہر حال کے حکم کا ثواب ملے گا. یہ بیماری میں نماز پڑھی ہے کہ ہاں اس کا ثواب ملے گا, گرمی میں نمازیں پڑھی ہیں کہ اس کا ثواب ملے گا, سردی میں پڑھی ہے کہ اس کا ثواب ملے گا. حال کا بھی انعام ملے گا اور حکم پورا کرنے کا بھی انعام ملے گا. حال کا بھی انعام ملے گا کہ سردی میں وضو کیا, سخت سردی ہے, بعض ملکوں میں سخت سردی ہوتی ہے, کبھی گرم پانی کا انتظام نہیں ہوتا تو وہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرے, تو ان کو ٹھنڈے پانی کے وضو کرنے کا بھی اجر ملے گا. وضو کا اجر تو سب کو ملتا ہے, ان کو مزید ملے گا. کہ گرمی کی تپش میں چل کر کے مسجد میں آیا ہے ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے, تو وہ تپش میں آنے کا اجر ملے گا. چل کر کے آئے ایسے تو ایمان کی وجہ سے حالات کا انعام ملتا ہے اور حکم کا بھی انعام ملتا ہے. جی ہاں, اچھے حالات ہیں تو اچھے حال کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ کام کو زیادہ کرو. یہ نبیوں کی سنت ہے کہ جب حالات ٹھیک ہو گئے کہ اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے, اب کوئی الجھن نہیں ہے, تو پھر اپنے کام کو بڑھا دو. جب میدان صاف ہو گیا ہے آگے بڑھ جاؤ, اپنا کام پورا کرتے چلے جاؤ یہاں تک کہ اللہ راضی ہو جائے. جب قریش کی جنگیں اور قریش کا فساد ختم ہو گیا مکہ فتح ہونے سے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عبادت کی محنت بڑھا دی. سورہ فتح نازل ہو گئی کہ ہم نے آپ کو فتح دے دی, کعبہ کی چابی آپ کے ہاتھ میں آ گئی, تو آپ نے اپنی محنت بڑھا دی. جب اللہ نے آسانیاں کر دی تو اور زندگی میں جو آسانیاں آئے اس کی قدر یہی ہے کہ ان آسانیوں کو مقصد میں استعمال کیا جائے, دوسری باتوں میں نہیں. اسے مکہ اور سورہ فتح نازل ہونے کے بعد اور مکہ فتح ہونے کے بعد کام بڑھا دیا. حالانکہ آسانی ہو گئی کہ آرام کرو, یہ آرام نہیں ہے. صحابہ فرماتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ لیست لہو راحہ, کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی راحت دیکھی نہیں. کام ہی کام, کام ہی کام, کام ہی کام, ہر حال میں. کیوں؟ یہ کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. ایک مقصد پر نظر ہونے کی بات ہے کہ مقصد پر نظر ہے. یہی مزاج بنایا تھا کام کا, ایمانی مزاج, اطاعت کرنا, تابعداری کرنا, اپنے آپ کو پابند بنانا, یہ اصلی مزاج ہے. ایک مزاج بنے, ایک ماحول بنے, دو چیزیں, ماحول بھی بنے اور مزاج بھی بنے, یہ دونوں ضروری ہے. جب آدمی اپنی ذات پر بوجھ لے کر کے اپنے آپ کو پابند کرے گا تو اس کا مزاج بن جائے گا. اعمال کو پوری پابندی سے کرتے کرتے اس میں وہ عمل والی صفت پیدا ہو جاتی ہے. ذکر کرتے کرتے ذاکر ہو جاتا ہے, اور عمل کو چھوڑتے چھوڑتے وہ غافل ہو جاتا ہے. غافل ہو گیا, یہ ذاکر ہو گیا کہ جب عمل میں پختگی آ جاتی ہے اور عمل کرتے کرتے پھر اس عمل کی صفت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. صفات کا پیدا کرنا, کیونکہ صفات آدمی کے ساتھ جائے گی, جو صفات پیدا ہوئی ہے وہ اس کے ساتھ جائے گی. کافر اس کی صفت کفر ہے, وہ کفر اس کے ساتھ جائے گا. منافق اس کی صفات نفاق ہے, وہ نفاق اس کے ساتھ جائے گا. صفت جاتی ہے ساتھ, یہ کرتے کرتے وہ چیز اس کی صفت بن گئی تو وہ اس کے ساتھ جائے گی. ایمان کہ ایمان پر قائم رہتے رہتے ایمان اس کی صفت بن گئی کہ ایمان اس کے ساتھ جائے گا. پھر ایمان کی وجہ سے جتنی صفتیں پیدا ہوئی, ایمانی صفتیں, اخلاص پیدا ہوا, شکر پیدا ہوا, صبر پیدا ہوا, اللہ کے ذکر پر اطمینان پیدا ہوا, یہ صفتیں اس کے ساتھ جائے گی. عمل ختم ہو جاتا ہے. اتنا ابن آدم ان پتا ہو عمل ہو, کہ جب آدم کا بیٹا مر گیا تو عمل ختم. پہلے نماز پڑھ رہا تھا, موت کے بعد اب نماز نہیں. سچا کہتا تھا وہ اب نہیں ہو, عمل ختم, عمل کا دروازہ بند ہو. عمل سے جو چیزیں پیدا ہوئی ہیں, جو صفتیں پیدا ہوئی ہیں, کہ وہ اس کے ساتھ جائے. اس لیے کہتے ہیں کہ اپنے عمل پر یکسوئی کے ساتھ اپنے آپ کو اتنا چلاؤ اتنا چلاؤ کہ وہ اس کی صفت بن جائے. برے کام کا بھی ہے کہ برے کام پر اپنے آپ کو اتنا تو لگایا, اتنا لگایا کہ پورا ہو گیا, کہ چوری کرتے کرتے چور ہو گیا. ہاں, جھوٹ بولتے بولتے جھوٹا ہو گیا, صفت بن گئی, صفت بن گئی. حکم توڑتے توڑتے فاسق ہو گیا, یہ فاسق ہے, یعنی حکم توڑنے والے ہیں. بنی اسرائیل اور اہل کتاب کے علماء کو اللہ نے فاسق کہا, یہ لوگ فاسق ہیں, یہ لوگ فاسق ہیں. کہ فسق یعنی حکم توڑنا, اور یہ ان کی زندگی کی صحت بن گئی. کام کرتے کرتے ان کے علماء فاسق ہیں, اور ان سے عبادت گزار لائچی ہیں. یہ کہا ان کی صفتیں ظاہر کر دی برائیوں میں. اس لیے میرے دوستو, کام کرتے 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 وہ کام آدمی کی صفت بنتا ہے. حدیثوں میں کہ آدمی سچ بولتا ہے یہاں تک کہ وہ سچا ہو جاتا ہے, جھوٹ بولتا ہے جھوٹ بولتے بولتے وہ جھوٹا اور کمزاب ہو جاتا ہے. یہ طریقہ ہے. اس میں اس بات کی ہم کو رہبری دی گئی ہے کہ اپنے عمل میں اپنی پختگی بڑھانا. ہم اخلاص بھی عمل کی وجہ سے آتا ہے. اخلاص دو وجہ سے آتا ہے. ایک تو مخلصین کی صحبت میں رہے, اچھے لوگوں کی صحبت میں رہے, اس سے وہ اخلاص آئے گا. دوسرا اپنے عمل پر لگا رہے. جب اپنے عمل پر لگا رہے گا تو بھی اخلاص آئے گا. حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے لگے رہو اخلاص بھی آتا رہے گا. پہلے دن اخلاص ہوتا نہیں ہے, پہلے دن اخلاص نہیں ہوتا. پہلے دن تو آدمی ماحول کی وجہ سے کرتا ہے, پھر عادت کی وجہ سے کرتا ہے, پھر اخلاص آتا ہے. جیسے پھل پہلے پھول کی شکل میں ہوتا ہے, پھر چھوٹا سا آم چھوٹا, پھر بڑھتا ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے, ہرا ہوتا ہے, پھر اس کا رنگ بدلتا ہے, پھر اس کی پھر اس کا مزہ بدلتا ہے, پھر اس کی خوشبو بدلتی ہے. ہو گیا یہ سب ہوتا ہے جب وہ لگا رہے اپنی جگہ پر, وہ لگا رہے تو اس میں یہ تبدیلیاں آتی ہیں دھیرے 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 دھیرے. کہ پہلے چھوٹا تھا پھر بڑا ہو گیا, ہرا تھا پھر پیلا ہو گیا, پھر اس میں مٹھاس پیدا ہو گیا, اس کی خوشبو آتی ہے, لوگ سونگ سونگ کر کے لیتے ہیں. کہ اس کے اندر یہ صفتیں پیدا ہو گئی اس کے لگے رہنے سے. تو حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ کام میں لگے رہو. پھر کیا ہوگا کہ جو کام کی جو صفتیں ہیں وہ آتی رہے گی. جیسے پھل کی صفت کیا ہے کہ خوشبودار ہو, ذائقے دار ہو, اچھی سائز ہو, یہ پھل کے لیے. جی ہاں, ایسے ہی ایک کام میں لگے رہو, پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اس لائق بنائے گا. جیسے کوئی اچھی کوالٹی ہوتی ہے تو اس کو باہر بھیجتے ہیں. کاروبار کی بات ہے کہ کوئی کوالٹی باہر جانی ہے تو وہ کوالٹی کیسی ہوتی ہے, وہ اچھی اچھی ہوتی ہے, اچھی نوعیت کی. کہ یہ باہر جانے والی قسم ہے, یہ شکر باہر جائے گی, یہ شکر یہاں رہے گی لوکل. تو لوکل الگ ہے اور باہر جانے والی الگ ہے. یہ تو یہ باہر جانے والی میں کوئی صفت الگ ہے. ایسے ہی میرے دوستوں دین کے کام میں بھی ہے کہ آدمی کام کرتے 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 اس کے اندر وہ مطلوب صفت پیدا ہو جاتی ہے جو اللہ چاہتے ہیں, کہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو جاتا ہے. کیونکہ اخلاص بھی عمل کی وجہ سے آئے گا. اگر عمل کے ساتھ اچھی صحبت ملی, اچھا ماحول ملا تو نور و لگا نور. اس لیے کہتے ہیں کہ جماعتوں کے ساتھ رہو. حضرت مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو, سچوں کے ساتھ رہو. تو صادقین کے صادقین صادقین کے معنی ایک تو یہ ہے کہ بھائی اللہ والے ہیں, بزرگان دین تھے, صحابہ کرام ہیں, تابع اور ہر زمانے کے اکابر, ان کے ساتھ رہو, ان کی صحبت میں رہو, یہ سچے ہیں. صحابہ کو سچا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ یہ سچے ہیں. صحابہ کو سچا کہا, پہلے مہاجرین کو سچا کہا. اللہ جی نبو کے جو میں دیارین سورہ حشر کی آیت میں مہاجرین کو سچا کہا کہ یہ لوگ سچے ہیں, پھر اللہ کے لیے جان مال لگانے والوں کو سچا کہا. یہ دونوں صفتیں صحابہ میں پائی جاتی. انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله اولئك هم الصادقون. جان مال لگائی اللہ پر یقین کر گئے, آخرت پر یقین کر گئے, جان مال لگائی اور کوئی تردد نہیں ہوا, کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوئی کہ یہ سچے ہیں. تو صحابہ کو سچا بتایا, مہاجرین کو سچا بتایا. صحابہ کو بالعموم, مہاجرین کو بالخصوص ان کو سچا بتایا. اور سچا بتا کر آنے والی ساری امت سے یہ کہا کہ ان کے ساتھ رہو, ان کے طریقے پر رہو, ان کی ترتیب پر رہو. بولو ناز شادی سچوں کے ساتھ رہو. تو سچے اخلاص والے ہوتے ہیں, استقامت والے ہوتے ہیں, یکسوئی والے ہوتے ہیں. کہ ان کے ساتھ رہو گے تو تمہیں یہ خیر دے دیں. اب وہ حضرات رہے نہیں. مولانا الیاس صاحب فرماتے تھے کہ ہماری جماعتوں میں اللہ کے بندے اللہ کے کام کے لیے نکلتے ہیں, اپنا کھاتے ہیں, اپنا خرچہ کرتے ہیں, کسی سے مانگتے نہیں ہیں, کسی سے کوئی توقع نہیں, کوئی غرض نہیں. اللہ کا کام کرنا ہے, اپنا خرچہ اپنا مال خرچ کرنا ہے, اپنے آپ کو تابع بنانا ہے, عمل کے تابع, مشورے کے تابع, تصدیق کے تابع, سب چیزوں کی تابع داری کرتے ہیں. جماعت کے ساتھ ہی سب چیزوں کی تابع داری کرتے ہیں. اصولی بات تو فرماتے تھے کہ یہ بھی سچے ہیں, بلائے گا ہم صادقون, کہ یہ بھی سچے ہیں, کچے نہیں ہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ وہ درجے کے نہیں ہیں, تو درجات میں تو فرق ہوتا ہی ہے, باپ کا درجہ ہے, چچا کا درجہ ہے, دونوں بھائی ہیں لیکن فرق ہے. جی ہاں, ایسے ہی درجات میں فرق رہے گا کہ ان کی سچائی کا درجہ اعلیٰ ہے. ابو بکر صدیق سب زیادہ سچا ہوا, ایسے ہی کیا فرمایا کہ یہ بھی سچے, یہ بھی سچے ہیں. ہاں ان کے ساتھ رہو, ان کی ترتیب پر رہو, ان کے عمل پر رہو, ان کے اصولوں پر رہو, تو ہم پھر یہ تمہارے اندر بھی سچائی آئے گی, یعنی اخلاص آئے گا. اخلاص کا ہونا ضروری ہے, کہ اخلاص کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. جب کوئی دوسری غرض ہوتی ہے تو اس کا کوئی انجام نہیں. حدیثوں میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے اللہ کے راستے میں میدان میں بہت کام کیا, بہت دشمنوں کو مارا, لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی کارگزاری سنائی, یا رسول اللہ فلاں آدمی نے بہت کام کیا, اس نے تو بڑی جان کپائی. آپ نے فرمایا کہ وہ تو دوزخ ہی ہے, کہ وہ تو دوزخ ہی ہے. لوگوں حیرت ہو گئی, اتنے اس نے اتنی جان کپائی ہے, دشمنوں کو نمٹایا ہے, اور اب یہاں سے یہ. تو ایک آدمی نے کہا کہ میں اس کا خیال رکھوں گا کہ اس کا کیا انجام ہوتا ہے جس کی وجہ سے دوزخ کی فرمایا, کیونکہ دوزخ کی ہونا جننے کو تو انجام پر ہے نا. جی ہاں, کہ میں اس کے ساتھ رہا,
جب وہ زخموں سے چور ہو گیا تو اس نے خودکشی کی, خودکشی کی, اپنے تیر سے, اپنے ہتھیار سے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا. اب پتا چلا کہ یہ مخلص نہیں تھا, کہ اس نے یا تو اپنی بہادری بتانے کے لیے کام کیا تھا, یا اپنے قوم, اپنا قبیلہ, ان کی حمایت میں کام کیا تھا, اللہ کے لیے نہیں کیا تھا. اللہ تعالیٰ اسی عمل کو قبول کریں گے جو خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کیا گیا ہو. یہ ہدایت ہے سچائی میں, کہ اپنے عمل کو خالص اللہ کے لیے بار بار اپنی نیت پر نگاہ رکھے اور اللہ سے استغفار کرے, کہ اگر کوئی دوسری بات پیدا ہو گئی, کوئی دوسرا خیال پیدا ہو گیا تو اس سے معافی مانگے. استغفروا لکل خیر اردت به وجهک فخالتنی فیه ما لیس لک. یہ دعا ہے, کہتے ہیں کہ حضرت علیہ السلام کی دعا ہے, استغفروا لکل خیر اردت به وجهک فخالتنی فیه ما لیس لک. اے اللہ, میں معافی چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں کسی عمل کے کرنے پر تیار ہو گیا اور تیری رضا کے لیے تیار ہو گیا, تیری خوشنودی کے لیے تیار ہو گیا, لیکن پھر بعد میں میرے اندر کوئی چیز پیدا ہو گئی جو اخلاص کے خلاف تھی, تو میں اس سے بھی معافی مانگتا ہوں. اسی میرے اندر پیدا ہو گئی, اب یہ میرے اندر پیدا نہ ہو. تو جو مخلص ہوتے ہیں وہ عمل بھی کرتے ہیں, استغفار بھی کرتے ہیں. ایک تو ہے گناہ کر کے معافی مانگنا, وہ الگ ہے. ایک ہے عمل کر کے معافی مانگنا. جیسے نماز کے اختتام پر ایک دعا پڑھی جاتی ہے, اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور سے پوچھا کہ نماز کے آخر میں کون سی دعا مانگوں, تو یہ دعا سکھائی, یہ دعا سکھائی, اللہم انی ظلمت نفسی ظلمن کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرة من عندك وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. پوری دعا معافی کی ہے. اے اللہ, میں نے اپنی ذات پر زیادتی کی اور گناہ بخشنے والا تو ہی ہے اور کوئی گناہ بخشنے والا نہیں ہے, اس لیے مجھے معاف فرما اور مجھ پر رحم فرما. یہ دعا ابو بکر صدیق کو نماز میں سکھائی. حالت تو نماز پڑھی ہے, گناہ تھوڑے کیا, نماز ہی تو پڑھی ہے. ہاں نماز پڑھی ہے, نماز اللہ کا حق ہے, اور اللہ کے ہاتھ سے آدھا ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے. اس لیے نماز بھی پڑھے معافی بھی مانگے, عبادت بھی کرے معافی بھی مانگے, دین کا کام بھی کرے اور معافی بھی مانگے. یہ مخلص ہے, کیونکہ مخلص کو ہمیشہ خطرہ رہتا ہے. مخلص کو, اخلاص والے کو خطرہ رہتا ہے کہ پتہ نہیں میری بات اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے, معلوم نہیں کسی غلطی کی وجہ سے رد بھی ہو جائے تو محنت سر پر پڑے گی, یہ اس کو ڈر رہتا ہے. اور مخلصوں نے دل خطر کہ ہمیشہ مخلص آدمی اپنے آپ کو خطرے میں رکھ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں اللہ میرے ساتھ کیا معاملہ کریں گے. اس لیے ڈرتا بھی ہے, کرتا بھی ہے, ڈرتا بھی ہے, کرتا بھی ہے. وہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں نے کیا میں نے کیا میں نے کیا, یہ دعویٰ نہیں ہوتا, بلکہ وہ ڈرے بھی اور کرے بھی, ڈرے بھی اور کرے بھی کہ ہاں یہ علامت ہے اچھی, ان شاء اللہ اسے عمل میں قبولیت آئے گی. اور اللہ تعالیٰ سے ماننا نہیں چاہیے کہ دل کا رخ غیر کی طرف نہ جائے. جب دل کا رخ کسی اور بات کی طرف چلا گیا تو لوگ مجھ کو دیکھیں, لوگ میری تعریف کریں, یا کوئی دنیا کا نفع اس عمل کی وجہ سے مجھ کو ملے, تو اس کے دل کا رخ غیر خدا کی طرف ہو گیا. تو اخلاص پامال ہو گیا. ایسا نہ کریں. شیطان جو ہے عمل کرنے نہیں دیتا, بولے بزرگوں نے فرمایا, اور اگر عمل کرنے کے لیے تیار ہوا تو کوئی دوسری چیز اس میں شامل کر دیتا کہ چلو یہ بھی کریں گے یہ بھی کریں گے. کہ یہ سر ایسی شرکت اللہ کو پسند نہیں ہے. جو کرے اللہ کے لیے کرے, آخرت کے لیے کرے. آخرت کے لیے کرنے والا بھی مخلص ہے, اور اللہ کے لیے کرنے والے کو تو کیا پوچھنا, وہ تو اس کی نظر تو جنت سے بھی اوپر ہے کہ اللہ کے لیے کریں گے اللہ راضی ہو جائے گا. جیسے صحابہ نے فرمایا جب تبون فضلاً من اللہ و رضوانا, صحابہ کرام کو تم دیکھو گے رکوع میں سجدے میں یعنی اپنی عبادتوں میں منہمک رہتے تھے, اپنی عبادتوں میں مشغول رہتے تھے. اس کیفیت کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ ہم پر فضل فرما دے اور اللہ ہم سے راضی ہو جائے, اللہ ہم پر فضل فرما دے اللہ ہم سے راضی ہو جائے, اور کوئی بات نہیں. اور اسی میں وہ منہمک رہتے تھے, لگے رہتے تھے. یہ ایک صفت ہے میرے دوستوں کہ مخلص بھی ہے منہمک بھی ہے. اللہ تعالیٰ سے اخلاص مانگنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اخلاص دے, ہمارے دل کا رخ اللہ کی طرف ہو جائے, اور کسی کے لیے نہیں کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے. کہ اللہ راضی ہو گیا کہ سب کچھ ہو گیا. حدیث شریف میں ہے کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت, کہ سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنی ذات کو پابند کرے, کس چیز کا پابند کرے, کہ اللہ کی رضا کا پابند کرے. حضرت شیخ نے فضائل صدقات میں یہ لکھا ہے ترجمے میں کہ سمجھدار آدمی وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو اللہ کی رضا کے کاموں کا پابند کرے. تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام بہت ہے اسلام میں. جی ہاں, اسلام کی خوبی یہ ہے کہ اسلام میں خیر کے کام بہت ہے, تنگی نہیں ہے, تنگی نہیں ہے. اگر کسی مسلمان سے ہنستے چہرے سے ملو گے تو بھی صدقے کا ثواب ملے گا. ہاں یہ مسلمان ہے اسے ہنستے سے ملے گی, اس کو کیا صدقے کا ثواب ملے گا. تبسم کبھی بچے ابھی گلے کا سب کہ تیرا ہنستے چہرے سے اپنے مسلمان بھائی سے ملنا یہ تیرے لیے صدقہ ہے. کوئی صدقے کا ثواب ملے گا تو صدقہ مال پر موقف نہیں رکھتا ہے, صدقہ مال سے بھی ہو جاتا ہے اور صدقہ برتاؤ سے بھی ہو جاتا ہے, برتاؤ سے بھی صدقہ ہو جاتا ہے. تسبیح تلاوت بھی صدقے کے حکم میں آ جاتی ہے کہ تسبیح صدقہ ہے, سبحان اللہ صدقہ ہے, الحمدللہ صدقہ ہے. یہ کیا ہے؟ اسلام میں خیر کے راستے بہت ہیں. آگے بڑھے جی پڑھنا چاہے تو. اس لیے میرے دوستوں ایک حکم کہ اپنے آپ کو اخلاص کے ساتھ, حدیث شریف میں ہے کہ اخلص دینک یکفیک العمل القلیل, اخلص دینک یکفیک العمل القلیل, اپنے دین میں اپنے عمل میں اخلاص پیدا کرو کہ تھوڑا عمل بھی کافی ہو جائے گا, کیونکہ وہ قبول ہو جائے گا. جب قبول ہو گیا تو کافی ہے. جی ہاں, جیسے ہمارے پاس
مال ہے اور صحیح مال ہے تو بازار میں اسی قیمت ہر حال میں ملے گی, کیونکہ ہمارا مال صحیح ہے. دیر سویر ایسے ہی جب عمل صحیح ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کا بدلہ دے گا. اللہ تو اللہ تعالیٰ کسی نیکی کرنے والے کی نیکی کو برباد نہیں کرتا. انا لا نودی اجر من احسن عملا, کہ ہمارا معاملہ اللہ یہ ہے کہ ہم کہ جس نے اپنے عمل کو اچھا بنایا ہے اخلاص سے استقامت سے صحیح طریقے سے, ہم ایسے عمل کرنے والے کے عمل کے بدلے کو ضائع نہیں کرتے بلکہ اس کا بدلہ بڑا چڑھا کر دیتے ہیں. اللہ بدلہ کیسے دیں گے کہ اللہ بدلہ, اللہ بیپاری نہیں ہے, بیپاری حساب سے دیتا ہے, حساب سے دیتا ہے, اپنے اپنا نفع بھی دیکھتا ہے اور گاہک کی ضرورت بھی دیکھتا ہے. دونوں باتیں ہوتی ہے بیپاری میں, اپنا نفع بھی رہے گا اور گاہک کی ضرورت بھی دیکھے گا کہ گاہک اس مال کو قبول کرے گا, تو وہ گاہک کی ضرورت بھی دیکھتا ہے اپنا نفع بھی دیکھتا ہے. اللہ تاجر نہیں ہے کہ اپنا نفع دیکھے کہ نہیں, اللہ کریم ہے. اس لیے معاملہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ کرم سے کرتے ہیں. اگر نیکی ہے اور صحیح نیے سے کی ہے تو وہ نیکی ایک نیکی نہیں رہے گی بلکہ وہ بڑھتی چلی جائے گی. ایک بھی نیکی ہے کہ بڑھائیں گے, انسان ہنسنا ہے تو یودا پڑھنا اس کو بڑھتا بڑھاتا چلا جائے گا. ہاں یہاں تک کہ وہ پہاڑوں کے برابر ہو جائے گی, پہاڑوں کے برابر ہو جائے گی اس کو بڑھاتے بڑھاتے, کیوں کہ اس کے اخلاص کی وجہ سے ہے. تو ایک چیز ہے یہ کہ کام کو اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا اور اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے رہنا, اور کوئی چیز اس میں نہ پڑے, نہ اپنا نام ہو, نہ اپنی شہرت ہو, کچھ نہیں, نہ اپنا مقام, کچھ نہیں. اللہ دیں گے مقام مرتبہ جب فیصلے کا دن ہو. حدیثوں میں ہے کہ پوری دنیا کو اللہ تعالیٰ ایک شکل میں لانے کا حکم دیں گے, اور اس سے پوری دنیا کو ایک شکل میں لا کے پیش کریں. حدیثوں میں جو جاؤ بھی دنیا یو بلتے آؤ, کہ پوری دنیا کو ایک شکل میں لا کر پیش کریں. تو فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کہ اس میں جو میرے لیے ہے وہ رکھ لو, باقی کو دوزخ میں ڈال دو. یہ بات کہ اس میں جو میرے لیے کیا گیا ہے اس کو تو رکھ لو, اس کا بدلہ دینا ہے, اس کا حساب کرنا ہے, اور باقی کہ باقی کو جہنم میں ڈال دو. پوری دنیا حکومتیں, تجارتیں, زراعتیں, جتنے شعبے ہیں یہ سب پیش کیے جائیں گے حدیثوں میں, پھر حکم ہوگا کہ اس کو دیکھو جو میرے لیے ہو رکھ لو, میں اس کا حساب کروں گا, میں اس کا بدلہ دوں گا, اور باقی تو زخم ڈالوں گا. یہ انجام بتایا ہے نبیوں کے ہاں, کہ نبیوں کے ہاں عمل کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے, اور عمل کے قبول ہونے کے لیے اس کا مخلص اور اخلاص والا ہونا ضروری ہے. تیسری صفت عمل کی یہ ہے کہ اس میں استقامت بھی ہو, ٹوٹ ٹاٹ نہ ہو. کیا نہ ہو؟ ٹوٹ ٹاٹ نہ ہو. جیسے تعمیر ہوتی ہے تو اینٹ پر اینٹ, اینٹ پر اینٹ, اینٹ پر اینٹ, یہاں تک پورا ہو جائے. ایسی ہوتی ہے نا تعمیر, اینٹ پر اینٹ, اینٹ پر اینٹ, اینٹ پر اینٹ, کہ تعمیر ہو گئی, خبر ہو گئی. ایسے ہی عمل, یہ عمل کو کہ پابندی سے کرو, کیوں کہ اس سے جنت بنے گی. کیا بنے گی؟ جسے ریتی, سیمنٹ, لوہا, اینٹیں تعمیرات کے لیے, یہ مال ایسے ہی یہ عمل کہ جنت, کیسے جنت کی تعمیر ہو. تو جب مسلسل عمل چلتا رہے گا تو اس کی جنت تیار ہو جائے گی, تیار ہو جائے گی تو اس کو بلا لیں گے کہ آ جاؤ تمہارا کام پورا ہو گیا, تمہارا عمل پورا ہو گیا, آ جاؤ. ایسا بھی ہوتا ہے کہ علماء نے لکھا کہ جنت جس کی بن گئی تو بلا لیتے ہیں, تو کیا ضرورت ہے وہاں پڑے ہو, یہاں آ جاؤ. اور جنت ایسی چیز ہے کہ آدمی جب اس میں داخل ہو گیا تو وہاں سے نکلنا نہیں چاہے گا, جیسے دنیا میں سے جانا نہیں چاہتا تھا آخرت میں. ہاں کوئی بھی نہیں چاہتا کہ دنیا سے جاوے, چاہتے ہیں کوئی ایسا جتنے گور ہم کو موت نہ گوارے. ہاں تو موت تو سب کو نہ گوارے, چاہے کتنا پابند ہو, کیوں انسان ہے. لیکن جب اللہ تعالیٰ اس پر حقیقت کھول دیتے ہیں
تو پھر بات بدل جاتی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ جنت ہی جنت میں جائے گا تو اس سے پوچھیں گے کہ گھر جانا ہے, جسے جماعت میں گئے اسے تو گھر جانا ہے تو کیا جائے گا کہ مشورہ ہوتا تو جاؤں گا اس پر, ویسے بھاگیا بھاگ نہیں جاؤں گا لیکن مشورہ ہوا تو جاؤں گا, جانا ہے تو گھر تو جانا ہی جانا ہے, مگر ایسے نہیں جاؤں قاعدے سے جاؤں گا. آپ لوگ مشورہ کرو گے اجازت دو گے جاؤں گا تو جائے گا گھر تو, کیونکہ گھر ہے. لیکن جنتی کہ جنتی سے پوچھیں گے کہ اپنے گھر جانا ہے کہ نہ, پہلے آنا نہیں چاہتا تھا اب جانا نہیں چاہتا. لا یتغون عنہا حولا, قرآن کریم میں ہے کہ جو جنت میں چلا گیا وہ دوبارہ دنیا میں واپس جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. کیوں؟ کہ وہ اللہ کا مہمان ہے. کیا ہے؟ اللہ جنت میں جنتیوں کو مہمان بنا کر کے اتاریں گے, مسافر بنا کے نہیں اتاریں گے. جیسے مسافر خانے ہوتے ہیں, ریبات ہوتی ہے کہ جا رہا ہو اپنی جہاز دے لو, ایسا نہیں ہے, بلکہ یہ میرے مہمان ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنا مہمان بنائے گا. کیوں؟ ان کے ایمان کی وجہ سے, ان کے اخلاص کی وجہ سے اور ان کے استقامت کی وجہ سے, ان کی قربانی کی وجہ سے ان کو درجے دیں گے, ان کی قربانیوں کی وجہ سے ان کو درجے دیے جائیں گے. ویسے تو ہر مومن کے لیے جنت ہے, چاہے کلمہ ہی ہے اس کے پاس تو کلمہ بھی بڑی نعمت. باقی باقی درجات ہیں, حدیثوں میں ہیں کہ ان درجوں میں ایسا فرق ہے جیسے ایک زمین سے آسمان تک, ایسے اونچے اونچے درجے دیے جائیں گے. اللہ کے راستے کی محنت کرنے والوں کو, قربانی کرنے والوں کو ہر ایک درجے, نبیوں کے درجے ہوں گے, صدیقین کے, شہید شہداء کے, اولیاء کے, ایمان والوں کے, ولی کل درجات مما عملوا, اور ہر ایک کے لیے درجات دیے جائیں گے ان کے عمل کے بقدر. اس لیے عمل کرنے کا حکم دیا ہے اور عمل کو صحیح بنانے کی تاکید کی ہے کہ علم عمل کو علم کے ذریعے سے صحیح کرو, عادت کے ذریعے سے عمل صحیح نہیں ہوتا. کہ عادت پڑی ہوئی ہے نماز ہو جاتی ہے, شروع کی پوری ہو گئی, عادت پڑی ہوئی ہے, رکو بھی ہو جاتے ہیں, سجدے بھی ہو جاتے ہیں, قائدے بھی ہو جاتے ہیں, سلام بھی ہو جاتا ہے, عادت پڑی ہوئی. ٹھیک ہے عادت اچھی ہے, لیکن عادت کو عبادت بنانا ہے, عادت کو عبادت بنانا. کہ عادت عبادت کیسے بنے گی؟ کہ وہ اس کے طریقوں کے دھیان سے بنے گی, طریقوں کے دھیان سے بنے گی کہ اس عمل کا یہ طریقہ ہے, اس عمل کا یہ طریقہ ہے, مسجد میں داخل ہونے کا یہ طریقہ ہے. اب اس کا دھیان ہے, یہ سنت ہے کہ مسجد میں اس طریقے سے داخل ہو, یہ سنت ہے مسجد میں سے اس طریقے سے نکلو. تو طریقے کا دھیان اور طریقے پر عمل کرنے کی یہ نیت کہ اس طریقے پر عمل کروں گا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا, اللہ کی رضا کی نیت ہو اور طریقہ صحیح ہو, ہاں تو دنیا دین بن جاتی ہے, دنیا دین بن جاتی ہے. دنیا کے کام تو کرتے ہی ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, پہنتے ہیں, اڑتے ہیں, لیکن جب نیت صحیح ہوگی تو دین بنے گا. نیت تو ہونے کی وجہ سے کچھ کو اپنے ثواب کا دھیان نہیں رہتا تو ثواب ملتا بھی نہیں ہے. کیوں؟ کہ ثواب کا دھیان نہیں ہے. ثواب کے دھیان کا نام احتساب ہے, ثواب کے دھیان کا نام احتساب ہے. کہ احتساب کے ساتھ عمل کرو, یعنی ثواب کے دھیان کے ساتھ عمل کرو. جیسے تاجر سودا کرتا ہے تو اس کو اصل قیمت بھی دھیان میں ہوتی ہے اور اپنا نفع بھی دھیان میں ہوتا ہے کہ یہ مال اصل قیمت میں میرے پاس آیا ہے, اتنے نفع پر میں اپنے خریدار کو دے رہا ہوں. یہ بات ہوتی نہیں ہوتی یا ویسے بیچ دیتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا ہے ایسا, کوئی نہیں کرتا ہے ایسا. تاجر ہے, تاجر اسی کو کہتے ہیں جو نفع کماوے, خود کھا لے وہ تھوڑا نفع, خود کھا لے وہ تاجر ہوتا ہے. تو نادان ہے, خود کھا رہا ہے, ایسا کوئی تاجر نہیں ہوتا. تو ہر آدمی دنیا میں تاجر ہے, حدیثوں میں ہے, حدیثوں میں ہے. کل الناس یبدو فبایعوا نفسہ مودقا مودقا, حدیث میں
کہ کل الناس یبدو فبائر نفسه مورقها ومرتقها. ہر آدمی کی صبح شام ہوتی ہے اور وہ ایک کاروبار کرتا ہے, اپنی زندگی کو لگاتا ہے, اپنے مال کو لگاتا ہے, ہر ایک آدمی لگاتا ہے, دنیا والا بھی دین والا بھی اپنی جان مال کو لگاتا ہے, کاروبار کرتا ہے کہ دنیا پورا بازار ہے. کل دنیا سے یہ بدو ہر آدمی کی صبح شام ہوتی ہے اور وہ اپنی جان مال کو لگاتا ہے, کچھ کھوٹ میں اترتے ہیں کچھ نفع کماتے ہیں, کچھ کھوٹ میں اترتے ہیں کہ میرے خدا پر جان مال لگ گئی اور خواہش پوری ہو گئی کہ یہ کھوٹ میں, اور خدا پر جان مال لگ گئی خواہش قربان ہو گئی کہ یہ نفع میں. یہ کیا ہے کہ نفع میں. تو ہر ایک کی صبح شام ہوتی ہے, ہر ایک اپنے جان مال سے کاروبار کرتا ہے, کچھ کھوٹ والے ہوتے ہیں کچھ نفع والے ہوتے ہیں. کل اللہ سے فضا ہے وہ نفس ہو منہ دے پوہا موت پوہا, کچھ اپنے آپ کو گناہ کر کے ہلاک کرتے ہیں, کچھ نفع کما کر کے کامیاب ہو جاتے ہیں, اپنی جان کو عذاب سے چھوڑا کر کے راحت میں پہنچاتے ہیں. تو دنیا بازار ہے, کمانے کا بھی سلسلہ ہوتا ہے اور اپنے آپ کو کھوٹ میں اتارنے کا بھی سلسلہ رہتا ہے. اس نے حکم دیا ہے کہ اپنے آپ کو کوئی کھوٹ میں نہ اتارے. ہاں کمال ہے, یہ بازار ہے, یہ کمائی کی جگہ ہے, دنیا آخرت کی کھیتی ہے, یہ آخرت کی کھیتی ہے کہ اس میں بویائی ہوگی پھر کٹائی ہوگی. جب کٹائی ہوتی ہے مال آتا ہے تو زمیندار مالدار ہو جاتا ہے, زمیندار مالدار ہو جاتا ہے, گھر بھر جاتے ہیں. ہم لوگ ہمارے باپ دادا کھیتی والے رہے, جب کھیتی پکڑا رہے گھر بھر جائے, گندم سے کپاس سے گھر میں جگہ ہی نہیں ہے, گھر میں گھر بھر گیا مال سے کہ پیداوار آ گئی. اس طرح سے دنیا کو آخرت کی کھیتی بنائی. جب کٹائی کا وقت آیا پھر آدمی مالدار ہو گیا, یعنی آخرت کا کامیاب ہو گیا. تو ایک دنیا آخرت کی کھیتی بنانے کے لیے دین دیا ہے. تو اس لیے کہتے ہیں احتساب کے ساتھ عمل کرو, یعنی اپنے ثواب عذاب کا حساب رکھو, عادت کے طور پر نہیں خرچ کرنا ہے. مثال کے طور پر ہم اپنے گھر والوں پر خرچ کرتے ہیں, ہر آدمی اپنے گھر والوں اپنے بچوں پر اپنے خرچ کرتا ہے, لیکن حساب کا جان نہیں ہوتا کہ مجھے اس کا ثواب ملے گا, بلکہ اپنی ضرورت سمجھ کر خرچ کرتے ہیں کہ گھر ہے تو گھر کو تو قرضہ دینا پڑے گا. حدیث میں ہے کہ سب سے پہلا صدقہ جس کا آدمی کو ثواب ملتا ہے وہ صبح مال ہے جو اپنے گھر والوں میں لگاتا ہے, بیوی بچوں کو ماں باپ کو قرضہ دیتا ہے, یہ تو اس کا پہلا صدقہ ہے. لیکن جو کہ احتساب کی کیفیت نہیں ہوتی اس کو ہم ثواب نہیں سمجھتے, اس کو ضرورت سمجھتے ہیں. فضائل اس لیے ہیں کہ تم فضائل کرو تاکہ تمہیں ایمان احتساب یعنی یقین اور حساب یہ دھیان بنے کہ یہ مال جو میں اپنے ماں باپ پر قرض کرتا ہوں یہ میرے لیے صدقہ ہے, میں اپنے اولاد پر قرض کرتا ہوں یہ میرے لیے صدقہ ہے, میں اپنی بیوی کو قرضہ دیتا ہوں یہ میرے لیے صدقہ ہے, یہ تصور ہوتا نہیں ہے. اس کو ضرورت سمجھ کر قرض کرتے ہیں. وہ ضرورت تو ہے لیکن ضرورت بھی ہے اور حکم بھی ہے کہ اس پر قرض کرو, اپنے بال بچوں پر قرض کرو, اپنے ماں باپ پر قرض کرو, یہ حکم ہے. وہ تو ہم حکم پورا کریں گے تو حکم پورا کرنے کا سیدھا اور ثواب تو ملے گا, لیکن دھیان نہیں ہوتا. فضائل کا مذاکرہ اس لیے ہوتا ہے کہ ایمان احتساب کے ساتھ کام کیا جائے تاکہ ہر عمل کا بدلہ ملے. کوئی حرکت ایسی نہیں جس کا بدلہ نہ ہو مومن کے لیے. یہ جوتا دینا ہے, جوتا اتارے سنت کے مطابق جو ثواب ملے گا, ثواب ملے گا, نیکی ہوگی, نیکی بڑی چیز ہے, نیکی بڑی چیز. یہ گوٹلی بچہ جاتی ہے گوٹلی لیکن بڑی ہے, کیونکہ گوٹلی سے تو درخت ہوتا ہے. پھر جو ہوگا درخت ہوگا وہ کس سے ہوگا؟ یہ گوٹلی سے, وہ معمولی نہیں ہے. اس میں اچھی بری اچھی تو اچھی کوالٹی اونچی کوالٹی لے دے کر تو بجائی کرتے ہیں. ایسے ہی عمل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ایمان اور احتساب کے ساتھ چلایا کہ اپنے عمل پر یقین کے حساب اور اس کے بدلے کا حساب رکھو کہ مجھے اس پر یہ ملے گا, مجھے
بجے پر یہ نہیں لے گا, فلاں دعا پڑھو گے تو یہ نہیں لے گا, یہ دعا پڑھ کر چلا ہے, یہ کلمات پڑھ کے چلا ہے تو یہ ملے گا. اپنے گھر سے نکلو تو دعا پڑھ کے نکلو. احتساب کی مثال, بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ, یہ پڑھ کر کے گھر سے نکلے تو کیا ملے گا؟ یہ کہنے والا فرشتہ کہے گا کہ وہ کہ تھا, وہ ہودی تھا, وہ کفی تھا, کہ تو نے یہ کلمات پڑھے اب تیری حفاظت ہو گئی, جا رہا ہے دنیا میں اپنے کام سے کہ تیری حفاظت ہو گئی, تیری ضرورت پوری ہو گئی, تیرا کام بن گیا. یہ تین باتیں کہتا ہے اس پر, ان کلمات کے کہنے پر, یہ کلمات کہہ کر کے گھر سے نکلے. بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. پھر کسی مسلمان سے ملا, اس کو سلام کیا, السلام علیکم, پھر دس نیکی ہو گئی. یہ کیا کیا احتساب کے ساتھ, اس کو احتساب کہتے کہ میں اس کو سلام کروں گا تو مجھے دس ملے گی. اور افضل وہ ہے جو سلام کرنے میں پہل کرے, کہ سلام کرنے میں پہل کرنے والا تکبر سے بری اور پاک ہے. باقی بھی سلام بری یعنی کرو, یہ جو سلام کرنے میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے پاک ہے. تکبر ایسی بیماری ہے کہ تکبر کی وجہ سے جنت نہیں جائے گا, تواضع کی وجہ سے جنت جائے گا. تو کہا کہ جو سلام میں پہل کرنے والا ہے وہ تکبر سے پاک ہے. یہ بشارت ہے, یہ بشارت ہے سلام کرنے میں. یہ میں مثال دیتا ہوں, ایمان احتساب کی صفات, کہ ایمان احتساب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا کام کرے کہ فلاں عمل پر مجھے یہ دیں گے, فلاں عمل پر یہ دیں گے. ہاں, اس عمل کو جلدی کرنا ہے, اس کو بعد میں کرنا ہے, کہ اس پر یہ دیں گے. ایمان و احتساب, کہ جو رمضان کے روزے رکھے گا ایمان اور احتساب کے ساتھ تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے, یہ ملے گا وہ ملے گا. اس کو ایمان احتساب کہتے ہیں کہ یقین کے ساتھ کرے اور اپنے ثواب کا حساب بھی جانے کہ مجھے اللہ اس پر یہ دینے والے. اس لیے فضائل کا مذاکرہ ہوتا ہے, وہ یقین پیدا کرتا ہے. کیا پیدا کرتا ہے؟ یقین پیدا کرتا ہے کہ مجھے اللہ اس پر یہ دینے والے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. اللہ نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے اس کے وعدے کیے. قرآن کریم کی دعا, ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسولک, اے اللہ آپ نے رسولوں کے زبانی جو ہم سے وعدے کیے ہیں وہ ہمیں دے دے. کہ تم پانچ نماز پڑھو گے تو پچاس کا ثواب ملے گا, رسول کے ذریعے سے ہم کو یہ ملا ہے. پھر نماز کو جماعت سے پڑھو گے ستائیس درجہ زیادہ ملے گا, پھر پہلی سب میں پڑھو گے تو پھر یہ ہوگا, پہلی سب میں امام کی دائیں جانب پڑھو گے تو یہ ہوگا, پھر انتظار سے پڑھو گے تو یہ ملے گا. کہ احتکاب کا سب اپنے مسجد میں بیٹھ کے احتکاب بھی نہیں دیا, احتکاب کا بھی ثواب ملا, نماز کے انتظار کے ثواب بھی ملا, تو ثواب ہی ثواب ہے. اس کو ایمان اور احتساب کہتے ہیں. اس لیے فضائل پر سنائے گئے, اور یہ پکی بات ہے, کوئی بچے کو پھسلانے کی خدا نخواہ کا بات نہیں, اللہ رسول کی بات, حق بات ہے, حق بات ہے. اس لیے شروع میں جب ہم لوگ جب ہم جاتے تھے پچاس سات سال پہلے کے بعد بمبئی میں جاتے, تو بمبئی میں جانا میں تو پرانے پرانے لوگ ہوتے تھے, صحبت بھائی ہوئے, بزرگ ہوئے, تو وہ ہم سے کہتے تھے فضائل سے فائدہ اٹھاؤ. کیسے فائدہ اٹھاؤ؟ کہ فضائل سے فائدہ اٹھانے کی صورتیں ہیں. تو کیا صورتیں ہیں؟ تو سمجھاتے تھے, ایک تو حلقوں میں پڑھو, جیسے پڑھتے ہیں گھروں میں, مسجدوں میں, سفروں میں, اپنے حلقوں میں پڑھتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اکیلے بھی پڑھو, فضائل کا مطالعہ کرو, تنہا بھی پڑھو, جس طرح حلقوں میں سنتے سناتے ہو بغیر حلقے کے خود پڑھو. اللہ معاف کرے, آج تو موبائلوں نے اس کی جگہ لے لی ہے, جب اسی کو لیتے رہتے ہیں, لہو لہو, اس کی نحوست بہت ہوتی ہے. جب اس سے آدمی قرآن بھول جائے گا, حضرت علی فرماتے تھے کہ اللہ کی مجلس سے قرآن بھولا دے گی, لہو دہو کی مجلسیں قرآن کھلا دے گی. جب یہ موبائل میں بجائے گا تو تھوڑا قرآن میں مزہ آئے گا, پھر قرآن میں مزہ نہیں آئے گا. میں بصیرت کے لیے کہہ رہا ہوں. تو وہ فرماتے تھے کہ فضائل حلقوں میں بھی پڑھو, مسجدوں میں, گھروں میں, سفروں میں جیسے پڑھتے ہو. اور ایک اور طریقہ یہ ہے کہ خود اکیلے اکیلے بھی فضائل کو پڑھا کرو تاکہ عمل کرتے وقت اس کا دھیان آ جائے کہ میں اس وقت میں یہ عمل کر رہا ہوں, اللہ مجھے اس پر یہ دے گا. جیسے میں نے کہا گھر سے نکلتے وقت دعا پڑی اور یہ دھیان کہ اللہ تعالیٰ کے تین انعام ملیں گے اس دعا پڑھنے کا, جا تیری حفاظت ہو گئی, تیری ضرورت پوری ہو گئی اور اللہ نے تیری حاجتیں پوری کر دی. یہ بشارت پیسہ دیتا ہے کہ یہ دعا پڑھنے پر. جب یہ دعا کا دھیان ہوگا تو اب یہ دعا بھی چھوڑے گا. جس کام کے لیے جا رہا ہے اس میں تیری مدد ہو جائے گی, یہ بشارت ہے. تو کہتے ہیں کہ جب اکیلے اکیلے پڑھو گے اور دل اس سے متاثر ہوگا تو عمل کرتے وقت وہ بات یاد آئے گی. اس حدیث نے اس عمل کی مجھ کو یہ فضیلت, کیونکہ دل جس سے متاثر ہوتا ہے وہ یاد رہتی ہے, دل جس سے متاثر نہیں ہوتا وہ کم یاد رہتی ہے. قاعدے کی بات ہے. تو اکیلے پڑھو گے کہ دل متاثر ہوگا, پھر عمل کرتے وقت وہ یاد بھی آئے گی. امام کی دہنی طرف نماز پڑھنی ہے, نماز تو ہٹے تو ہو جاتی ہے, تو امام کی دہنی طرف نماز پڑھ. تو امام کی دہنی طرف نماز پڑھنے میں کیا ملے گا؟ دہنی طرف کی سطح. تو حدیثوں میں ہے ان اللہ وملائکتہ لیصلون علی میامن الصفوف, اللہ رحمت نازل کرتے ہیں, فرشتے رحمت کی دعائیں دیتے ہیں ان لوگوں کو جو دہنی جانب کی صفوں میں نماز پڑھ. نماز تو پڑھنی ہے, اگر یہ فضیلت معلوم ہے تو جلدی آ کر دانے والی جگہ پر قبضہ کرے گا اور فرشتوں کی دعائیں اور اللہ کی رحمتوں کا حقدار ہوگا. اور قرضہ کچھ بھی نہیں ہے. احتساب کہتے ہیں اس کو, کہ اپنے عمل کا حساب, اپنے عمل کا یقین, ایمانن و احتسابن کہ اللہ مجھ کو یہ دے گا. تو وہ ہم لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ اکیلے اکیلے فضائل پڑا کرو. تو دل خود صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے متاثر ہوگا, جب متاثر ہوگا تو یاد بھی رہے گی بات کہ بار بار اس کو پڑھو تاکہ عمل کرتے وقت یاد آئے اور عمل یقین کے ساتھ اور حساب کے ساتھ عمل کرے, ایمانند ہے حساب. اور تیسری بات بظاہر کے یہ کہتے تھے کہ اکیلے بھی پڑھو, مجنبی بھی پڑھو, اور جب دعوت دینے کے لیے اللہ کے بندوں کے پاس جاؤ تو فضائل سے دعوت دو. کسی دعوت کو فضائل سنا کرتا ہوں تو بھائی آپ ہمارے ساتھ مسجد چلو گے, ایک قدم پر ایک نیکی ملے گی, ایک قدم معاف ہو جائے گی, ایک درجہ بلند ہوگا. مسجد میں جانے والا ایسا ہے جیسے اللہ کا مہمان. مسجد میں جانے والا جب کسی کے پاس کسی بڑے آدمی کے ہم تو وہ بڑے آدمی آنے والے کو اپنا مہمان سمجھتا ہے, وہ بچھاتا ہے, احترام کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بڑا ہے, مسجد اس کا گھر ہے. مسجد میں جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ اکرام کریں گے, اکرام کریں گے. مسجد میں جانے والوں کا اکرام ہوتا ہے, اور ان کی اکرام کی تیاریاں ہوتی ہے جنت میں مسجد میں آنے جانے والوں کے لیے. حدیث ہے نا. تو مسجد نہ ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوں گے. تو مہمان کی خواہش پوری کی جاتی ہے, مہمان کی آرزو پوری کی جاتی ہے. جب کوئی مہمان آئے تو بنتوں کی آرزو پوری کی جائے گی, مسجد میں آ کر ان کی حاجتیں پوری جائے گی, ان کی دعائیں قبول ہوگی. مسجد یہ فضائل سنا کر دعوت دو. فضائل کو ایسا استعمال کرو, خود بھی پڑھو اکیلے, مجمع کو بھی سناؤ, اور جب دعوت دو تو اپنے بھائی کو فضائل سناؤ. اللہ تعالیٰ نے فضائل کے ذریعے سے قلوب میں ایک رغبت آج پیدا کر دی ہے, دلوں میں رغبت پیدا ہوئی ہے. کس کی؟ عمل کی. یہ فضائل کے ذریعے سے ہوئی ہے, فضائل کے ذریعے سے ہوئی ہے. فضائل کا مذاکرہ ہوا, لوگوں نے اپنے بچوں کو حافظ بنایا. قرآن شریف کے فضائل کی کتاب حضرت شیخ کی, جن کے گھروں میں انگریزی ماحول تھا ان کے بچے حافظ ہو گئے. کیوں؟ انہوں نے فضائل سن کہ ہمارے بچوں کے حافظ کرنے سے ہم کو یہ ملے گا. یہ ہے فضائل جو اس سے دلوں میں رغبت پیدا ہوتی ہے, عمل کے دروازے کھلتے ہیں. اور ایمان احتساب کی صفت ادا ہوتی کہ یقین بھی ہوا حساب اور نیکی کا حساب کتاب. تو زندگی میرے دوستو ایک کاروباری زندگی ہے کہ ہاں کمانا ہے. جس حدیث میں نہیں کہ کمانے والے بھی ہوتے ہیں کھوٹ کھانے والے بھی ہوتے ہیں. تو ایمان کا راستہ جو ہے وہ کمانے کا راستہ ہے. آخرت کی بزرگی, آخرت کی فضیلت اور آخرت کی خیر کمانی ہے کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے. یہ فرمایا کہ ولا آخرت و خیر و بقا, کہ آخرت جو ہے وہ دنیا سے بہتر ہے. اس وجہ سے بہتر ہے کہ وہ باقی رہے اور دنیا کہ دنیا باقی نہیں رہے. دنیا زینت ہے اور 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 فائدہ ہے تھوڑی دیر کا, کھا لیا پی لیا مزہ آ گیا, اس کو زینت کہتے ہیں. زینت اور فائدہ تو باقی کچھ نہیں ہے. کہتے کہ جتنا بنایا تھا اتنا کھا گیا, جتنا کمایا تھا اتنا استعمال میں کر لیا, کیسا نہیں ہوتا. تھوڑا ہی استعمال کرتا ہے, تھوڑا ہی کام میں آتا ہے. فل متاع دنیا قلیل, کہ دنیا کا نفع بہت تھوڑا ہے. جمع تو بہت کیا ہے لیکن نفع اس کا تھوڑا. اور آخرت, کہ آخرت کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ آگے بڑھو اور کماؤ. ہاں بہت کھلا راستہ ہے, بہت کھلا میدان ہے. ایک دوسرے سے نیکی میں آگے بڑھو, یہ میدان بہت کھلا ہوا ہے. وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون, یہاں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی رغبت کرنی چاہیے. یہ کہا کہ وہ صدا مدا کا ہے کہ آخرت اللہ تعالیٰ بندوں کو دیں گے, ایک بطور بدلا کے دیں گے اور ایک بطور بقا کے دیں گے. دو صفتیں آخرت کی ہوں گی کہ آخرت کو بدلا بنا کر دیں گے, یہ لو تمہارے عمل کا بدلا. اور بدلا اللہ اپنی شان سے دے گا, تاجر نہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ تول کے دے جن کے دے کہ نہیں, بے حساب دیں گے. کیسا دیں گے؟ بے حساب اور دیتے رہیں گے. جی ہاں, آخرت کو ہمیشہ کے لیے پیدا کیا ہے تو ہمیشہ دیتے رہیں گے. کیا آخرت جو ہے وہ ایک تو ہمیشہ کے طور پر ہے خلوص, اور دوسرا بدلا کے طور پر رہیں گے. اگر اگر عمل نہیں کیا ہے تو نہیں ملے گا, گناہ کیا ہے تو سزا ملے گی, بدلا ہے وہ. اس لیے آخرت کے بارے میں چوکنا رہنے کا حکم ہے کہ اپنی آخرت کے بارے میں ہر آدمی چوکنا رہے. ولتن دور نفسما قدمت لغد, ہر آدمی سوچا کرے کہ میں نے آنے والے کل کے لیے کیا تیاری کی. یہ دعوت دی کہ ہر آدمی سوچا کرے کہ آنے والی کل موت یا قیامت میں نے اس کے لیے کیا تیاری کی. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو میرے دوستو یہ کاروبار دیا ہے دین کا, کہ اپنی زندگی میں دین لاؤ, دوسروں کی زندگی میں دین آئے, اس کے کام کرو اور پھر دین کی زندگی میں ایسا آئے سیکھ کر کے محنت کر کے کہ ہر شعبے میں دین آئے. تاجر کی تجارت میں, زمیندار کی زمینداری میں, مزدور کی مزدوری میں, عہدے والے کے عہدے میں, ہر ہر لائن میں دین آئے. تو پھر ہر لائن سے کامیابی ملے گی, ہر لائن سے کامیابی ملے گی. یہ اللہ کا انعام ہے کہ چھوڑنے کا حکم نہیں دیا ہے کہ تجارت چھوڑو, تبلیغ کرو, کھیتی چھوڑو, عبادت چھوڑو. ایسا ہے کہ نا کہ کھیتی کرو اور کھیتی میں کھیتی کا دین لاؤ تو کھیتی کے راستے سے بھی اجر و انعام ملے گا, جیسا نماز سے اجر و انعام ملتا ہے اس سے بھی ملے گا. اس لیے فضائل آئے ہیں, مسائل آئے ہیں. کیا ہے فضائل؟ مسائل, فضائل, مسائل. کہ فضائل کے ذریعے سے عمل کی قدر قیمت سامنے آئے گی اور مسائل کے ذریعے سے عمل کرنے کا طریقہ سامنے آئے گا. اس کا یہ طریقہ ہے, اس کا یہ طریقہ ہے. علم و ذکر جو ہمارا تیسرا نمبر ہے اس کی یہی غرض ہے کہ ہر عمل کی فضیلت ہمارے سامنے ہو, ہر عمل کرنے کا طریقہ ہو. فضیلت کی وجہ سے, طریقے پر عمل کرنے کی وجہ سے فضیلت ملے گی. اگر طریقے کے خلاف عمل کیا ہے تو کوئی فضیلت نہیں ہے. جیسے نماز غلط پڑی تو منہ پر ماری جائے گی, جس میں کہ نماز منہ پر ماری جائے گی, وہ آسمانوں پر نہیں جائے گی, پرانے کپڑے میں لپیٹ کے مار لے جائے گی. کیوں؟ کہ وہ طریقے پر نہیں ہے, طریقے پر نہیں ہے. فضائل جو ملتے ہیں وہ طریقوں پر عمل کرنے کی وجہ سے ملتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو طریقے بتانے کے لیے بھیجا ہے, طریقے بتانے کے لیے بھیجا ہے, اس کو شرائع و شریعت کہتے ہیں کہ طریقہ دیا ہے آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے, ایک طریقہ دے دیا. ہاں, ہر نبی کو ایک طریقہ دیا جاتا ہے, آخر میں آپ کو طریقہ دیا, باقی طریقے منسوخ ہو گئے, یہ آپ کا طریقہ ہے. ثم جعلنا کالا شریعت عمران پر, پھر ہم نے آپ کو ایک طریقے پر قائم کر دیا ہے, آپ اس طریقے کی پابندی کیجیے. نبی کو طریقے کی پابندی اور نبی کی برکت سے اور ان کی تابے داری کی وجہ سے ہم بھی طریقے کے پابند ہیں. اس لیے یہ زندگی لانی ہے, اس کے فضائل اس کے مسائل اور اپنی زندگی میں لاتے ہوئے اس کی دعوت اس کی محنت, یہ اس امت کا خاص کام ہے. نبی نہیں آئے گا لیکن نبی کا کام امت کرے گی, پھر جو مدد اللہ نبی کو دیتے تھے وہ امت کو دیں گے. جیسے نبی کی دعائیں قبول ہوتی تھی اب امت کی دعائیں قبول ہوں گی. یہ حدیثوں میں ہے, جب نبیوں والا کام صحیح طریقے پر ہوگا تو انعامات بھی اللہ تعالیٰ نبیوں کی برکت سے ان کی تابع داری کی وجہ سے امت کو دیں گے. اللہ کے راستے میں محنت کرنے والے اور صحیح محنت کرنے والے کہ ان کی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ ایسی قبولیت ڈالتے ہیں جیسے نبیوں کی دعائیں میں قبول ہوتی ہیں, اور ان کو کوئی ستائے گا تو اللہ ان کے ستانے کی وجہ سے اللہ ایسے ناراض ہوں گے جیسے نبیوں کے ستانے سے ناراض ہوں گے. ان کو کوئی نہ ستاوے, ان کے ساتھ کوئی برا نہ کرے, یہ اللہ کا کام کر رہے ہیں. ہاں, یہ سب بشارتیں ہیں. یہ کیا ہے کہ یہ بشارت ہے. اس لیے یہ کام اللہ نے ہم کو دیا ہے, اس لیے میرے دوستو اس کا تو جتنا بھی ہم شکر کریں کم ہے. اس لیے ہم نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو موت تک چلا دے اور صحیح طریقے سے چلا دے, ہم چلنے والے بھی بنے, دوسروں کے چلنے کا ذریعہ بھی بنے, دوسروں کے چلنے کا ذریعہ بنے. حدیثوں میں ہے کہ خوش نصیب تو بار اب دن جادہ ہو با ہو مفتا خیر ہو مغلا کر, خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بناوے, جس کو اللہ شر کے مٹنے کا ذریعہ بناوے وہ خوش نصیب ہے کہ ان کے ہاتھوں سے خیر پھیلی اور شر مٹ گیا. نمازیں پھیل گئی تو نماز نے برائیوں سے روک دیا تو برائیاں مٹی اور نمازیں وجود میں آئی, کہ یہ خوش نصیب بندے ہیں. ان کو بشارت ہے کہ تو بالعب دن جالہ اللہ مفتاح للخیر ونقلا فل الشر, کہ خوش نصیب ہیں وہ بندے کہ جن کو اللہ نے خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنایا, شر کے مٹنے کا ذریعہ بنایا, تو ان کے ذریعے سے وہ باتیں زندہ ہو گئی جن سے اللہ راضی ہوتا ہے اور وہ باتیں ختم ہو گئی جن سے اللہ ناراض ہوتا تھا. الحمدللہ اس محنت میں اللہ تعالیٰ نے یہ خوبی رکھی ہے, جب اس محنت پر بندے پڑ جاتے ہیں تو ان کی زندگی کی برائیاں نکل جاتی ہیں, وہ حقوق ادا کرنے والے بنتے ہیں, حکم پورا کرنے والے بنتے ہیں, انصاف کرنے والے بنتے ہیں, احسان کرنے والے بنتے ہیں, خدمت کرنے والے بنتے ہیں, عبادت کرنے والے بنتے ہیں, اور بننا ہی چاہیے. اس لیے تو یہ محنت ہے, محنت محنت کے لیے نہیں ہوتی, محنت محنت کے نفع کے لیے ہوتی ہے. کوئی محنت محنت کے لیے نہیں ہوتی تو محنت کیسے ہوتی ہے, کہ محنت محنت کے نفع کے لیے ہوتی ہے کہ اس محنت سے یہ نفع ہوگا. اس لیے محنت کے نفع بتائے جاتے ہیں, اس کی برکتیں بتائی جاتی ہیں, ان برکتوں کو ان نفعوں کو جو اللہ کے وعدے میں ہے وہ ہمیں حاصل کرنی ہے. اس کا یہ راستہ ہے کہ عمل پر اللہ کا وعدہ ہے, بے عملی پر کوئی وعدہ نہیں, بے عملی پر کوئی وعدہ نہیں, عمل پر اللہ کا وعدہ ہے. وہی اللہ سے مانگنا ہے کہ نبیوں کے ذریعے سے جو وعدے کیے ہیں اے اللہ وہ وعدے ہمارے لیے پورے فرما دے. ہاں, عمل میں کمی بھی ہوگی, عمل میں کوتاہی بھی ہوگی, اس کی معافی مانگیں گے, اور عمل کا جو وعدہ ہے وہ اللہ سے مانگا جائے گا. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ زندگیوں کو عمل والی بنائیں گے, اور پھر محنت کریں گے تو دوسروں کے عمل کا ذریعہ بھی بنیں گے کہ ہم خود بھی خیر والے ہوئے, دوسروں کے لیے بھی خیر کی راہ کھل گئی. تو یہ بندے خوش نصیب ہیں, اللہ کے فرائض زندہ ہو جائیں گے, اللہ کے حرام سے بچنے کی لوگوں میں طاقت آئے گی. یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اللہ کے فرائض ادا کرتے ہیں, نماز ادا ہوگی, مالدار زکات دیں گے, روزہ رکھیں گے, اور کوئی حرام چیز ان کی زندگی میں ہے تو اس کام کی وجہ سے وہ حرام نکل جائے گا, اس کو ڈر لگے گا فضائل سن کر کے کہ حرام کا یہ انجام ہے, فرض کا یہ انجام ہے تو حرام زندگی میں سے نکل جاتا ہے اور اللہ کے فرضوں پر زندگی آتی ہے. حدیثوں میں ہے کہ حرام سے بچنے والا سب سے بڑا عبادت گزار ہے.
حرام سے بچا پھر تو خدا کا سب سے بڑا عبادت گزار.